لله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
حج انسان کی ولادت جدید ہے اور جنم دوبارہ ہے انسان کی روح اور انسان کی شخصیت کے لیے اور یہ شخصیت انسان نے اپنے اندر خود پیدا کرنی ہے اپنی کوشش سے اپنی محنت سے اپنی ہمت سے لیکن مرحلہ بہ مرحلہ شخصیت انسان کے اندر ایجاد ہوگی دفعی یا ناگہانی ولادت نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ بیٹھے بیٹھے کسی موقف میں انسان کے اندر ایک نئی شخصیت پیدا ہو جائے آغاز سے یعنی گھر سے جب انسان شروع کرتا ہے نیت حج لے کر نکلتا ہے گھر سے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ مُحَاجِرِ إِلَى اللَّهِ بن کر جب انسان نکلتا ہے تو گویا یہ ولادت اور یہ تبدیلی شروع ہو جاتی ہے اور آخری عمل جو طواف وداع کے طور پر انجام دیتا ہے اس میں پایۂ تکمیل کو پہنچتی ہے اس اثنا میں ایک مرحلہ احرام کا ہے کہ انسان محرم ہوتا ہے محرم ہونا یعنی قصدن عمدن اپنے اوپر کچھ چیزیں انسان ممنوع قرار دیتا ہے نیت کرتا ہے جب احرام کی یعنی یہ 24 چیزیں جو پہلے انسان کے لیے مجاز تھیں اب ممنوع ہو گئی ہیں ان 24 چیزوں کو اگر غور کریں ہم ان میں سے کوئی بھی ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے ہماری ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے کوئی چیز ان 24 کے اندر ویسے اس میں کھانا ممنوع نہیں ہے پینا ممنوع نہیں ہے نیند ممنوع نہیں ہے آکسیجن ممنوع نہیں ہے بات چیت ممنوع نہیں ہے علم حاصل کرنا ممنوع نہیں ہے عمل ممنوع نہیں ہے غور و فکر اور تدبر ممنوع نہیں ہے جو ضروریات زندگی انسان ہے رشد و نشو و نما یہ ممنوع نہیں ہے ارتباطات دوسرے انسانوں کے ساتھ ممنوع نہیں ہے استفادہ علمی اور عملی یہ ممنوع نہیں ہے وہ چیزیں جن کے اوپر ہماری زندگی موقوف ہے اور جن کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی انہیں ہم ضروریات زندگی کہتے ہیں کچھ کاذب ضروریات ہیں جھوٹی ضروریات جنہیں آج کے سرمایہ دارانہ نظام نے ہماری ضرورت بنا کر ہماری زندگی میں داخل کر دیا ہے درحالی کہ اصلا ہماری ضرورت نہیں ہے ضرورت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر انسان زندہ نہ رہ سکے جس کے بغیر انسان اپنا مقصد نہ پا سکے جس کے بغیر انسان نشو و نما نہ کر سکے جس کے بغیر انسان تکامل نہ کر سکے جس کے بغیر انسان اپنے مقصد خلقت کے قریب نہ ہو سکے ان ساری چیزوں کو ضروریات زندگی کہیں گے ہم اگر اس فہرست کو آپ نگاہ کریں تو غالب اور اکثر موضوعات ہماری خواہشات سے مربوط ہیں نہ ہماری ضروریات سے ہم زندگی میں کئی چیزوں کے اندر مصروف ہیں ضروریات زندگی کے اندر بھی مصروف ہیں اور ضروریات سے زیادہ توجہ ہماری سہولیات کی طرف ہے سہولیات زندگی کی طرف زیادہ مصروف ہیں ہم اور سہولیات کے ساتھ ساتھ ایک اور شعبہ جس نے اکثر وقت اور اکثر عمر ہماری اپنے طرف لگائی ہوتی ہے اور توجہ اس کی ہوتی ہے وہ خواہشات کا پہلو ہے انسان میں. ایسی خواہشات جو نہ ضروریات کے زمرے میں آتی ہیں وہ نہ سہولیات کے زمرے میں آتی ہیں. معمولات ہمارے ان تین چیزوں کے اندر گزر رہے ہوتے ہیں، ضروریات، سہولیات اور خواہشات. اس فہرست میں غالب چیزیں خواہشات سے متعلق ہیں، حتیٰ سہولیات بھی ہماری سلب نہیں ہوئیں. محرم ہونے کے بعد انسان نے خود قصد کیا کہ میں اب ان چیزوں کے قریب نہیں جاؤں گا، ان 24 چیزوں کے قریب. پابندی نہیں ہے. دیکھیں، حج کو یا عبادات کو ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور وہ شاید اتنی حقیقت کے قریب تعبیر نہیں ہے، اور اس سے زیادہ بہتر تعبیریں اور الفاظ موجود ہیں حقیقت عبادت کو بیان کرنے کے لیے. عربی زبان میں اور فارسی میں بھی وظائف اور فرائض کو تکالیف کہا جاتا ہے، اردو میں تکلیف درد کو کہتے ہیں، رنج کو کہتے ہیں. کسی کے دانت میں درد ہو رہا ہو تو کہتے ہیں دانت میں تکلیف ہے میرے، اگر زانوں میں درد ہو کہتے ہیں زانوں میں تکلیف ہے میرے. اردو میں تکلیف درد اور رنج کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فارسی اور عربی میں تکلیف ذمہ داری کو کہتے ہیں، فریضے کو کہتے ہیں. مثلا پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کی تکلیف ہے، تکلیف یعنی آپ کا فریضہ ہے، آپ مکلف ہیں. مکلف یعنی کچھ تکالیف، کچھ ذمہ داریاں، کچھ واجبات، کچھ فرائض آپ پر عائد کر دیے گئے ہیں، آپ کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں. انسان مکلف ہوتا ہے جب بالغ ہو جاتا ہے، عقل آ جاتی ہے جب انسان کے اندر، مکلف ہو جاتا ہے یعنی ذمہ داریاں انسان کے اوپر آ جاتی ہیں. تکلیف کو اس وجہ سے تکلیف کہتے ہیں، کلفت کی وجہ سے، اسی معنی میں جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی رنج و زحمت و مشقت کی وجہ سے. چونکہ فرائض جو انسان انجام دیتا ہے، بعض فرائض میں زحمت اور مشقت بھی موجود ہوتی ہے، درد و رنج بھی موجود ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے تکلیف کہا جاتا ہے. لیکن حقیقتاً عبادات کے لیے لفظ تکلیف سے بہتر تشریف تھا، لفظ تشریف زیادہ سازگار ہے تکلیف کے بجائے. تشریف یعنی وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ تشریف رکھیں، تشریف لے جائیں، تشریف فرما ہوں. تشریف شرف سے ہے، یعنی مشرف ہونا. مکلف ہونا اور مشرف ہونے میں بہت فرق ہے. مکلف یعنی ایک ہی چیز ہے، آپ فرض کریں کہ بالغ ہو گئے، آج سے آپ کے اوپر نماز واجب ہو گئی، آج سے پردہ واجب ہو گیا، آج سے حرام حلال آپ کے لکھے جانے لگے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آج سے آپ مکلف ہو گئے ہیں. مکلف کے معنی یہ بنتے ہیں یعنی آج سے کچھ زحمتیں، کچھ پریشانیاں، کچھ بوجھ، کچھ وبال، کچھ درد، کچھ رنج آپ پر عائد ہو گئے ہیں. مشرف ہونے کے معنی یہ ہے کہ کچھ فضیلتیں، کچھ شرافت، کچھ شرف آپ کو حاصل ہو گیا ہے، کوئی مقام نصیب ہوا ہے آپ کو. مثلا جس دن انسان کسی بات کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو اس کو تو نہیں کہتے کہ آج میں مکلف ہو گیا ہوں، کہتے ہیں آج میں مشرف ہوا ہوں. مثلا ہم زیارت روضہ رسول اللہ پہ مکلف نہیں ہوتے، روضہ رسول کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں ہم. یہ شرف ہے ہماری نگاہوں کے لیے اور ہمارے روح جسم کے لیے کہ ہم ایسی متبرک اور ایسی روحانی جگہ پر حاضر ہو سکتے ہیں. مسجد النبی میں ہم مکلف نہیں ہوتے بلکہ مسجد النبی میں ہم مشرف ہوتے ہیں. بقی میں ہم مکلف نہیں ہوتے بلکہ بقی میں ہم مشرف ہوتے ہیں. یہ شرف نصیب ہوتا ہے ہمیں، کرامت نصیب ہوتی ہے ہمیں، فضیلت حاصل ہوتی ہے ہمیں. اسی طرح عبادت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا یا اس قابل ہونا کہ انسان کی اب عبادت کا وقت شروع ہو گیا ہے، انسان مشرف بے عبادت ہوتا ہے نہ کہ مکلف بے عبادت ہوتا ہے. یعنی ایک مقام انسان کو نصیب ہوتا ہے، شرف اور کرامت اور ایک فضیلت انسان کو نصیب ہوتی ہے جو پہلے حاصل نہیں تھی. اور اس زمرے میں خواتین مقدم ہیں مردوں پر کہ وہ پہلے شرف یاب ہو جاتی ہیں بارگاہ خدا میں، ابھی مرد کو اجازت نہیں ہوتی. مثلا فرض کریں کہ روضہ رسول میں اگر خواتین کو نہ حاضر ہونے دیا جائے یا مردوں کو نہ حاضر ہونے دیا جائے تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ایسی معنوی فضا، متبرک فضا جہاں پر ہمیں شرف یاب ہونا چاہیے، ہمیں شرف یابی کی اجازت نہیں ہے. مرد کے لیے کہا گیا کہ یہ 15 سال میں شرف یاب ہوگا اور خواتین کے لیے کہ 9 سال میں پیدائش کے بعد 9 سال میں شرف یاب ہو سکتی ہیں. اب چونکہ ہمیں عبادت کے معنی نہیں معلوم, ہم سمجھتے ہیں عبادت ایک بوجھ ہے, ایک کلفت ہے, ایک زحمت ہے, ایک رنج ہے, لہذا عموماً عورتیں اس کو مظلومیت کے طور پر پیش کی جاتی ہیں, یا جو حقوق نسواں کے لیے کوشش کرتے ہیں یا نعرہ لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مثلاً ظلم ہے عورتوں کے ساتھ کہ ان کو 9 سال میں مکلف, بھلے 9 سال کی بچی اگر مکلف ہو یعنی زحمتوں میں اور رنج و پریشانیوں میں ڈالے پھر درست ہے, ابھی بچی ہے چھوٹی اور ان زحمتوں کے قابل نہیں ہے, لیکن اگر 9 سال کی بچی کو شرف یاب کہا جائے کہ بارگاہ خدا میں شرف یاب ہو رہی ہے تو پھر تو اس کو خوش ہونا چاہیے. اس وجہ سے بعض علماء, جس طرح ہم اکثر رائج ہو گیا کہ مغربی تمدن اور مغربی تہذیب ہماری زندگیوں میں جب سے داخل ہوئی ہے ایک چیز اضافہ ہو گئی ہے, وہ یہ کہ اپنی سالگرہ مناتے ہیں, برتھ ڈے اپنا, سب اپنا, اپنی اولاد کا, اپنے بچوں کا, یہ تسلیم شدہ چیز ہو گئی ہے اپنی برتھ ڈے منانا, ترحالی کہ اس کا مغربی دنیا سے تعلق ہے, ہمارے نہ مشرق سے اس کا کوئی تعلق ہے نہ دین و مذہب سے اس کا کوئی تعلق ہے, یعنی نہ ہمارا کلچرل مسئلہ ہے نہ ہمارا دینی مسئلہ ہے, یہ امپورٹڈ چیز ہے. یہ اگر اپنی کوئی جشن منانا ہی ہے تو بجائے سالگرہ ولادت کا جشن منانے کے, جس طرح بعض علماء نے یہ سنت حسنہ قائم کی, اپنا روز تشرف اس کا جشن منائیں. سید ابن طاووس رضوان اللہ تعالی علیہ بہت بزرگ اولیاء اللہ میں سے ہیں, بہت ساری دعائیں جو آج ہم پڑھتے ہیں اس بزرگوار نے نقل بھی کی ہیں, اور بہترین کتاب دعاؤں کے موضوع پر اقبال الاعمال کے نام سے سب سے ضخیم بڑی کتاب مجموعہ دعاؤں کا ائمہ اطہار کے منقول انہی بزرگوار نے جمع کی ہیں. دو شخصیتیں بہت اس میدان میں نمایاں ہیں, ایک ابن فہد حلی, بہت ہی عظیم انسان شخصیت ہیں علماء امامیہ میں سے, اولیاء اللہ میں سے, اور ایک سید ابن طاووس رضوان اللہ علیہما. سید ابن طاووس ہر سال جشن مناتے تھے اپنے 15 سال ہونے کا, یعنی جس دن مکلف ہوئے ہماری زبان میں, یا جس دن خود ان کے بقول مشرف ہوئے, جس دن بارگاہ خدا میں اس قابل ہوئے کہ خدا نے ان کی عبادتیں قبول کرنا شروع کر دیں, اس دن کا جشن مناتے تھے کہ یہ وہ پہلا دن ہے میں بارگاہ خدا میں رسماً قانوناً ایک انسان اور ایک مرد کے طور پر اور ایک ایسے انسان کے طور پر جس کے اعمال قبول کیے جا رہے ہیں میں مشرف ہوا ہوں, لہذا ہر سال اس دن کا جشن مناتے تھے. پیدا ہونا خوب ہے, اچھی بات ہے, لیکن شرف نہیں ہے, وہ اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے, بات پشیمان ہے اپنی پیدائش سے بھی کہ کاش ہم پیدا نہ ہوتے, لیکن اس دن کا ضرور جشن منانا چاہیے, اور کریں آپ, اہتمام کریں. ایران میں اسی سید ابن طاووس کی جو سنت زندہ کی گئی ہے انقلاب کے بعد, جو انقلاب کی برکتیں اسلامی انقلاب کی اس قوم کو ملی ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ تیسری سال بچیاں جب سکول میں پہنچتی ہیں, تیسرے چوتھی کلاس میں جب پہنچتی ہیں, تو پورے ایران کے اندر ملینز لڑکیوں کا جشن تشرف برگزار ہوتا ہے سکول کی طرف سے, اور علماء آتے ہیں اور حکومتی سطح پر کہ آج یہ لڑکیاں مثلا مکلف ہوئی ہیں یا مشرف بے عبادات ہوئی ہیں آج سے, اور اس دن لڑکیوں کی زندگی کا ایک یادگار دن ہوتا ہے, انہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ آج سے ہم نے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں. اسی طرح 15 سال کو جب لڑکا پہنچتا ہے تو جشن تکلیف اس کو وہاں کہتے ہیں یا جشن تشرف بے عبادت اس کو کہتے ہیں کہ آج سے بچہ اس قابل ہوا ہے, یہ بچے کی زندگی میں ایک تربیتی نقطہ ہے, یادگار دن ہوتا ہے. عبادت بوجھ نہیں ہے, وبال نہیں ہے عبادت, کہ انسان کوشش کرے جتنی اس سے کنسیشن لینے کی کہ چھوٹ جتنی ملے ہمیں عبادتوں میں اتنی بہتر ہے, نہ, جہاں شرف ہو, جہاں کرامت ہو, جہاں فضیلت ہو, انسان شوق سے آگے بڑھتا ہے کہ مزید اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. جہاں رنج ہو, زحمت ہو, تکلیف ہو, وہاں انسان پیچھے ہٹتا ہے کہ تھوڑا بوجھ مجھ پر پڑے, لیکن عبادت تو بوجھ نہیں ہے, عبادت ایک شرف ہے انسان کے لیے جس کو توفیق ہے عبادت جتنی زیادہ مل جائے. اسی طرح اگر ہمیں محرم ہوتے ہیں, حج بھی ایک شرف ہے, حج کے اندر جو مراحل ہیں وہ بھی شرف ہیں انسان کے لیے, یعنی ہم شرف یاب ہوتے ہیں مراحل حج سے, میقات پہ شرف یاب ہوئے آپ, کعبہ پہ شرف یاب ہوتے ہیں آپ, مواقف دیگر پہ شرف یاب ہوتے ہیں ہم، اعمال و مناسک پہ شرف یاب ہوتے ہیں ہم سب، اس کو شرف سمجھیں اپنے لیے. اب جب ہم محرم ہوئے اور 25 چیزیں 24 چیزیں ہم پر پابندی لگا دی گئی، تو اس سے پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اب میں یہ بھی نہیں کر سکوں گا، میں یہ بھی نہیں کر سکوں گا. نہ، یہ شرف ہے انسان کے لیے کہ ہمیں متوجہ کرنے کے لیے کہ آپ کی کچھ ضروریات زندگی ہیں اور کچھ خواہشات ہیں. زندگی کو خواہشات نے گھیرا ہوا ہے. یہ حدیث علوی بھی ہے اور نبوی بھی ہے جو میں ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور وجود نورانی ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بھی یہ حدیث نورانی بیان فرمائی. فرماتے ہیں معصوم کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی، سب سے زیادہ مجھے اپنی امت کے بابت جن دو چیزوں کا خوف ہے وہ امرین یا شیئین، دو چیزوں کی بابت اپنی امت کے لیے پریشان ہیں ہم، خائف ہیں ہم. ایک اتباع الہوا و دوم طول العمل، الف کے ساتھ، الف میم لام، عمل، طول العمل، عمل آرزو کو کہتے ہیں. یعنی مجھے رسول اللہ نے بھی فرمایا اور امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہمیں اس امت کے بارے میں دو چیزوں کی پریشانی ہے، خوف ہے. ایک لمبی آرزوؤں میں یہ گرفتار ہو جائیں گے اور دوسرا خواہشات کی پیروی میں گرفتار ہو جائیں گے. ہوا یعنی خواہشات، ہوا نفس، خواہش نفس کو کہتے ہیں. نفس انسان کے اندر، اب وہ طول العمل بھی ہے اپنی جگہ، اہم شعبہ ہے کہ اکثر زندگیاں اسی لمبی آرزوؤں نے تباہ کی ہوئی ہیں. لمبی آرزوئیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خیالی پلاؤ پکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ چلی کے منصوبے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی میں اپنی قیمتی عمر ساری کی ساری ان خیالی مقاصد کے لیے اور خیالی راہوں پر صرف کر دیتے ہیں. حتیٰ بعض اوقات دیکھتے ہیں جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، لڑکیاں بڑھاپے کے قریب جا پہنچتی ہیں اور شادیاں نہیں ہوتی ان کی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ خیالی منصوبہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنے لیے، لمبی آرزو، وہ ابھی پوری نہیں ہو رہی اور اتنا قریب قریب پوری ہوتی نظر بھی نہیں آتی. لہذا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر آدھی سے زیادہ عمر ان کی اس طرح سے تلف ہو جاتی ہے. جو عمر ہے انسان کی کچھ کرنے کے لیے، وہ اس طرح لمبی آرزوؤں میں ضائع ہو جاتی ہے. کہ یہاں پر توفیق پیدا ہوئی ہے ہمارے لیے، ان بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں، دعا مانگے. دعا اہم ترین عنصر ہے. دعا سے جتنا تو آپ وقت صرف کر سکتے ہیں، کریں آپ دعائیں. دل کی آواز ہے دعا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا یہ ضرور مانگیں کہ خدایا ہمیں ان لمبی آرزوؤں سے نجات عطا فرما جو ہماری عمر کو تلف کر رہی ہیں. خسارہ، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. قسم کھا کے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے. خسارہ یعنی یہ متاع گران بہا، یہ عمر ہمارے پاس، اس کو ہم اسی طرح لمبی آرزوؤں میں اور خیالی منصوبوں کے اندر صرف کر رہے ہیں. جیسے بے قیمت چیز کو نہیں ضائع کرتے، کوئی بے قیمت چیز ویسے پھینکتے رہتے ہیں اس کو مٹی اور ریت کے طور پر، معاذ اللہ. اس طرح ہم اپنی عمر کے لمحات کو یا اپنی عمر کے اوقات کو ہم ضائع کرتے ہیں، سال بہ سال ضائع کرتے ہیں. درحالی کہ عمر سالوں کے لحاظ سے ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے. عمر لمحہ لمحہ اس کا قیمتی ہے، ایک ایک ثانیہ اس کا قیمتی ہے. اور نہج البلاغہ میں یہ حضرت سے ہے، نہج البلاغہ میں نہیں کسی اور اس میں ہے، کہ حضرت نے فرمایا کہ آہ لطول سفر و بعد المسافہ، اے افسوس ذات کا میں لقلت زاد و طول سفر و بعد المسافہ، افسوس کہ زاد راہ بہت کم ہے، سفر بہت طولانی درپیش ہے اور سفر راستہ بہت لمبا ہے. زاد راہ کون سا کم ہے ہمارے پاس؟ یعنی یہی عمر کا زاد راہ توشہ بہت کم توشہ ہے. ہم 60 سال 70 سال کی عمر سے 1000 سالہ سفر طے کرنا چاہتے ہیں، کتنا کم ہے یہ توشہ. 1000 سالہ منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں 60 سالہ عمر سے، تو اگر کئی گنا زیادہ سپیڈ سے بھی سفر کریں پھر بھی نہیں پہنچ سکتے اس تک. چل جائے گی اس چھوٹی سی عمر کو، تھوڑی سی عمر کو، 60 سالہ 70 سالہ 40 سالہ عمر کو بھی ہم ان لمبی آرزوؤں میں ضائع کر لیں. مہم شعبہ دوسرا بھی ہے اتباع الہوا، خواہشات کی پیروی میں انسان عمر ضائع کر دیتا ہے، خواہشات کا پیرو بن جاتا ہے. اور شیطان کا دریچہ بھی یہی ہے واردات کا، انسان کی خواہشات کے در سے آتا ہے، انسان کی ضروریات کے دروازے سے نہیں آتا، خواہشات کے دروازے سے آتا ہے. دیکھتا ہے خواہشات پہلے سے پڑھ لیتا ہے اور پھر اسی کے مطابق زینت بنا کر انسان کی خواہشات کے مطابق اشیاء کو پیش کرتا ہے اور کشش پیدا کرتا ہے. انسان نہ چاہتے ہوئے بھی خواہشات انسان کو لے جاتی ہیں. خواہش نفس کے اندر ایک مقناطیسیت کا نام ہے، یوں کہیں آپ، ہمارے نفس کے اندر، خود ہم ہمارے ہی اندر، ہماری روح کے اندر خواہش ایک مقناطیسیت حال، مقناطیسی حالت ہے کہ جب ہم نہ بھی چاہیں تو بھی کھینچتا چلا جاتا ہے اس چیز کے پیچھے جس کی ہمیں خواہش پیدا ہو جاتی ہے. اور خواہشات جب اسیر ہو جائیں، خواہشات کا انسان اسیر ہو جائے، عقل اسیر خواہش ہو جائے، روح اسیر خواہش ہو جائے، نفس اسیر خواہش ہو جائے، اس نفس کو نہ راستہ ملتا ہے، نہ خدا ملتا ہے، نہ قبلہ ملتا ہے، نہ کعبہ ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، غرق ہو جاتا ہے انسان اتباع خواہشات میں. قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا کہ حتیٰ بعض خواہشات کی پیروی میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے آپ نے ایسے شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود اور اپنا خدا بنا لیا ہے، یعنی خواہشات کی پیروی، پرستش کرتا ہے، پوجا کرتا ہے خواہشات کی. جس طرح خدا کی پیروی اور اتباع کی جاتی ہے، یہ اس طرح سے خواہشات کی اتباع کرتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. خوب، معمول ایسے ہی ہوتے ہیں، معمول کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جس میں انسان گھرا ہوا ہوتا ہے دلدل کے اندر، خواہشات ایک دلدل ہیں، ایک قدم ہم رکھیں دوسرا قدم وہ خود کھینچتی ہے اپنی طرف. اس دلدل سے خدا نے ہمیں نکالا، حقیقت میں دلدل میں تھے ہم، اس دلدل سے نکال کر خدا نے ہمیں پاکیزہ جگہوں پر منتقل کیا کہ یہاں آؤ، چند صباح کے لیے یہاں پہ آؤ. تم اس دلدل میں دسے ہوئے تھے، اس دلدل میں تم غرق ہو چکے تھے، اور عنقریب تھا کہ تمہارے سر سے بھی وہ دلدل کے غلاظت گزر جاتی، لیکن خدا نے نجات دی ہمیں یہاں پر اس سرزمین میں لا کر. فرمایا کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو، اجتناب کرو، کہ اکثر کا تعلق خواہشات سے ہے، ضروریات سے نہیں ہے، تاکہ یہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ وہ چیزیں ہیں ہماری زندگی کے اندر، اور ان جیسی 24 چیزیں نمونے کے طور پر ہیں، ورنہ زندگی میں جو ہمارے دخیل ہیں ان 24 چیزوں جیسی بہت ساری چیزیں، بہت سارے امور فراوان ہیں، شاید 24,000 چیزیں ہوں اسی طرح کی مشابہ جو ہماری زندگی میں مؤثر ہیں. آپ یوں کہیں کہ ہر لسٹ سے، ہر فہرست سے ایک چیز کو انتخاب کیا گیا ہے نمونے کے طور پر. ایک اور اثر ان محرمات کا، احرام کے بعد جو چیزیں انسان پر حرام ہو جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ نفس اتباع خواہشات کی وجہ سے اپنی زبان ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے. یعنی میں عامیانہ زبان میں اگر کہوں اس کو، یعنی بریک اس کی ختم ہو جاتی ہے. فارسی میں کہتے ہیں کہ وہ بے ترمز ہو جاتا ہے، فارسی میں بریک کو ترمز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ترمز اس کی فیل ہو جاتی ہے، بریک فیل ہو جاتی ہے نفس کی. معمول کی زندگی روزمرہ میں گاڑی چلاتے چلاتے رہیں تو ایک دن فیل ہو جاتی ہے بریک اس کی. جب بریک فیل ہو جائے تو خطرناک ہے، ہلاکت یقینی ہے انسان کی، جس گاڑی میں انسان سوار ہو اور اس کی بریک کام نہ کرتی ہو، نہ لگتی ہو. بریک بہت ضروری ہے، چلتی چیز کے لیے بریک کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ایسی ہلاکت گاہوں میں جب پہنچے تو وہاں سے روک لے اس کو. نہج البلاغہ میں خطبے کے ضمن میں حضرت نے فرمایا کہ خطائیں چموش گھوڑوں کی طرح ہیں، سرکش گھوڑوں کی طرح ہیں خطائیں، گناہ، معصیت سرکش گھوڑے کی طرح ہیں. سرکش گھوڑا یعنی ایسا جو اپنے اوپر سواری نہ لینے دے، جنگلی گھوڑا جو رام نہ ہوا ہو، لگام قبول نہ کرتا ہو، رکاب قبول نہ کرتا ہو، زین قبول نہ کرتا ہو، سوار قبول نہ کرتا ہو، اپنی پشت پہ ہاتھ نہیں کسی کو لگانے دیتا. خواہشات یا گناہ، خواہشات ان سرکش اور چموش گھوڑوں کی طرح ہیں، جن کی اصل زمام انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اور جو ایک دفعہ خواہشات کی سواری پر، خواہشات کے مرکب پہ بیٹھ گیا، تو یہ سرکش سواری، یہ سرکش گھوڑا اس کو جا کر ایسی زمین پہ پٹکے گا جہاں پر اس کے زندہ رہنے کے امکانات نہیں، کسی گہری کھائی میں جا کر اس کو گرا دے گا. وہ کیا کرے انسان، اس سرکش گھوڑے کو لگام دے، خواہشات کو لگام دے، خواہشات کے دوش پر سوار نہ ہو، سرکش گھوڑا ہے. اور فرمایا کہ تقویٰ ایک رام گھوڑا ہے. نہج البلاغہ میں حضرت فرمایا کہ ابتدائی خطبوں میں سے ہے نہج البلاغہ کے، کہ تقویٰ ایک رام گھوڑے کی طرح ہے، ایسا گھوڑا جو سدایا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے، سکھلایا ہوا ہے، اور جس کی زمام سوار کے ہاتھ میں ہے، جہاں سوار چاہیے وہاں جاتا ہے اور وہاں اتارتا ہے جہاں پر انسان چاہے. اس تقویٰ کے دوش پر سوار ہونا ہے یا ہوا و ہوس کے، خواہشات کے دوش پر سوار ہونا ہے؟ فرق دونوں کا یہ ہے کہ ایک کی بریک نہیں ہے اور ایک کی زمام آپ کے ہاتھ میں ہے. کس طرح سے ہم اپنے نفس کے اندر ضبط، کنٹرول کی خاصیت پیدا کریں، خصوصیت پیدا کریں؟ ضبط نفس، احادیث کے مطابق ضبط نفس، یعنی نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کو قابو میں رکھنا، اس کے اندر بریک لگانا، اس کو جہاں لگانی چاہیے وہاں لگا دینا بریک. نفس ہمارا گاڑی نہیں ہے کہ بے جان پرزوں سے بنی ہوئی ایک چیز ہو جس میں کوئی ایک پیڈل دبانے سے بریک لگ جاتی ہے، بلکہ اس کو زیادہ اگر تشبیہ دیں تو گھوڑے، چموش گھوڑے سے زیادہ مشابہ ہے، سرکش گھوڑے کی طرح ہے. اور گھوڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ان کے اندر. مثلا پہلے دن اگر زہر ہمارا کسی کا سروکار نہیں رہا گھوڑے سدانے سے یا پالنے سے یا ان کو، لیکن تصور میں ہم یہ فرض کر سکتے ہیں اور اس حقیقت کو مجسم کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں کہ سرکش گھوڑا اگر ہو، پہلے دن ہی جا کر اس کو لگام دے تو وہ تو پہلے دن منہ نہیں کھولتا. اگر آپ اس کا منہ کھولیں لگام ڈالنے کے لیے تو وہ دانتوں سے آپ کا ہاتھ بھی کاٹ لے گا. لہذا آپ کو کئی دن لگیں گے فقط لگام اس کے منہ کے اندر ڈالنے کے لیے، فقط کھینچنا تو دور کی بات ہے، اس کے منہ کے اندر لگام پہنچانے کے لیے کئی دن لگ جائیں گے ہمیں. پھر آہستہ آہستہ وہ جب لگام قبول کر لے گا، پھر اس لگام کو ہم آہستہ آہستہ کھینچیں گے تاکہ وہ عادت ہو جائے اس کی، قبول کر لے لگام کو. اس میں ٹانگے کے آگے جوتے ہوئے گھوڑے یا گاڑیوں کے یا دوسرے آسانی سے لگامیں پڑی ہوتی ہیں، ان پر ان کے سائز یا دوسرے لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، سال ہر سال کی محنت کی ہوتی ہے، اب جا کے لگام کھینچو تو رک جاتا ہے، قبول کیا ہوا ہے اس نے. اس کو نفس کو اگر تشبیہ دیں ہم، جیسا کہ روایات میں معصومین علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے نفس انسان کو چموش گھوڑے اور سرکش گھوڑے کے ساتھ، اس سرکش گھوڑے کو لگام دینا ضروری ہے. اگر لگام نہیں دیں گے ہلاک کر دے گا اپنے آپ کو بھی اور انسان کو بھی ساتھ ہلاک کر دے گا. نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء ادو، روایت میں ہے کہ ادو سب سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ نفس کل لطیف جنبک، یہ تمہارے پہلو کا جو نفس ہے خود تمہارا، یہی سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے. اب اس کو کنٹرول کریں آپ. کنٹرول کرنے کے لیے ضبط نفس جس کو کہتے ہیں، یہ قوت کنٹرول، بہت ساری چیزیں جو معمول کی ہیں محرم کر کے آپ کو کہہ دیا گیا کہ یہ چیزیں موجود ہیں اور آپ ان کے قریب مت جانا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ کو بچت مقصود نہیں تھی. مثلا یہ کہا کہ محرم ہو کے سرما نہ لگاؤ اس لیے کہ سرما ختم ہو جائے گا. اگر آپ نے محرم ہو کے سرما لگانا شروع کیا سرما ختم ہو جائے گا، نہ. سرما آپ محرم ہو کے بھی لگائیں یا نہ لگائیں، سرما اتنا خدا نے پیدا کیا ہے، کانیں بھری ہوئی ہیں اس کی، نہ ختم ہونے والی ہیں خزانے خدا کے. جتنی چیزیں ممنوع قرار دی ہیں، خوشبوئیں مثلا ممنوع قرار دی ہیں، تو نہ اس لیے کہ خوشبوئیں ختم ہو جائیں گی، آپ جتنا مرضی استعمال کرو خوشبو ختم نہیں ہوتی. کیوں روکا گیا مجھے خوشبو سے؟ کیوں روکا گیا مجھے سرمے سے؟ کیوں روکا گیا مجھے زینت سے؟ کیوں روکا گیا مجھے ان چیزوں سے؟ اس لیے کہ آپ کا یہ سرکش نفس، اس کو ضبط کرنے، کنٹرول کرنے کی آپ کے اندر مہارت پیدا کی جا رہی ہے. کہ وہ چیزیں ہیں معمول کی جو آپ کے سامنے ہیں، میسر ہیں، آپ ارتکاب کرنا چاہیں کر بھی سکتے ہیں، سامنے یہ چیز موجود ہے اور آپ کو منع کر دیا گیا ہے کہ اس کو نہیں ہاتھ لگانا. خوشبو پڑی ہوئی ہے نہیں لگانا، آئینہ رکھا ہوا ہے نہیں دیکھنا، سرما پڑا ہوا ہے نہیں کرنا، زینت کے آلات پڑے ہوئے ہیں استعمال نہیں کرنے. وہ فائدہ کیا ہے اس کا؟ بعض سوچتے ہیں نا اپنی عقل سے کہ بیکار میں چیزیں پڑی ہوئی مجھے بھی منع کر دیا گیا، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے نفس کے اندر ایک قوت پیدا ہو رہی ہے جس کا نام ہے قوت ضبط، کنٹرول کی قوت آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، یعنی بریک پیدا ہو رہی ہے آپ کے نفس کے اندر، کہ کل کو آپ کو اگر خطرناک، اس سے بھی زیادہ خطرناک جگہوں پر نفس کو روکنا پڑا تو آسانی سے روک لو گے نفس کو، لیکن بے قابو نفس، بے مہار نفس، وہ کسی جگہ نہیں کنٹرول کر سکتے اپنے آپ کو، اپنی نگاہیں نہیں کنٹرول کر سکتے، اپنی زبان نہیں کنٹرول کر سکتے. دیکھیں ضعف ہمارا، کمزوری ہماری اتنی ہے، کہنے کو تو بڑے بڑے ہیں ہم، بہت کچھ ہیں ہم، ڈھینگے جب مارنے پہ آ جائیں ہم ایسے ہیں اور تیسے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ناتوانی اور کمزوری اور ضعف اپنی حد کو جا پہنچتی ہے. بس چھوٹی سی مثال پہلے بھی دی ہے یہ مثال، کہ جب نامحرم سامنے آئے انسان کو کہا گیا کہ یہ شٹر آنکھ کا گرا دو، وضو ابصارکم، قرآن کا حکم ہے وضو ابصارکم، کیا معنی کریں گے اس کا؟ یعنی آنکھوں کا شٹر گرا دو، بند کر لو آنکھیں اپنی. کتنا بھاری ہے یہ شٹر؟ چند گرام بھی اس کا وزن نہیں ہے، لیکن یہی نہیں گرتا ہم سے، یہی آنکھ کا یہ پلک نیچے نہیں آتی. کیوں نہیں نیچے آتی؟ چونکہ ضعیف ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ آنکھ نہیں جھپک سکتے. اب آپ زبان ایک لو تھوڑا سا ہے بتیسی کے اندر اور کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو، ہم جہاں نہیں گھومنا چاہیے اس کو، نہیں چلنا چاہیے وہاں پر چلتی ہے یہ زبان، یعنی کمزور ہے اس قدر ہم کہ چند گرام کی زبان ہم سے کنٹرول نہیں ہوتی اور چند گرام کی پلک آنکھوں کی ہم سے بند نہیں ہوتی، اتنا ہمیں ضبط نہیں ہے، اتنا ہمارا کنٹرول اپنے اوپر نہیں ہے ہمارا، یعنی کمزوری کی انتہا ہے. جس طرح بدنی طور پر، جسمانی طور پر ایک انسان کمزور ہو جائے، اٹھ نہیں سکتا، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بس اس کا مطلب کہ بہت ضعیف ہے یہ انسان، اس کو سہارے کی ضرورت ہے اور تقویت کی ضرورت ہے، اس کو دوائیں کھلاتے ہیں ہم. اسی طرح روح بھی کبھی اپنی کمزوری کی انتہا کو جا پہنچتی ہے، اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اسے زبان تک نہیں رکتی اپنی، اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ آنکھ اسے بند نہیں ہوتی. کیا کیا جائے؟ اس کے اندر قوت پیدا کی جائے، تقویت کی جائے اس کے اندر، نفس کو قوی بنایا جائے، قدرت اس کے اندر ایجاد کی جائے. قدرت کیسے پیدا ہوگی؟ اسی مشق کے ذریعے سے کہ آپ کے لیے حلال چیزیں، اور وہ حلال چیزیں جو میسر بھی ہیں، سامنے موجود بھی ہیں، انہی موجود چیزوں کو آپ سامنے پڑی ہوئی ہیں ہاتھ نہ لگائیں. کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک قوت پیدا ہو رہی ہے، نفس تقویت ہو رہا ہے آپ کا. کل کو آپ اگر کسی مرحلے پر کسی چیز سے رکنا چاہیں آسانی سے رک جائیں گے. جیسے روزہ ہے، روزے کا بھی ایک یہی فائدہ ہے، روزے میں بھی ضبط نفس پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اپنا حق حلال کا کمایا ہوا مال کھانا سامنے پڑا ہوا ہے لیکن آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. قوت ارادی انسان کے اندر، قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے. قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا ایک نمونہ پیش کیا ہے، توجہ فرمائیں اس نمونے کو، کہ ایک طرف سے ممنوع قرار دی جاتی ہیں چیزیں، دوسری طرف سے وہی ممنوع چیز وافر مقدار میں سامنے لا کر ڈھیر بھی اس کا ڈال دیا جاتا ہے کہ دیکھیں قوت ضبط آپ کے اندر پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی. بنی اسرائیل کا ماجرا قرآن نے ذکر کیا ہے یوں اصحاب سبت کے نام سے، اصحاب سبت، اصحاب سبت، سبت ہفتے کو کہتے ہیں، ہفتے کے دن کو سیٹرڈے کو سبت کہتے ہیں عربی میں، سبت و احد و، یہ ابھی یہاں آج کل سروکار ہوگا آپ کو عربوں سے یا دکانداروں سے بات چیت میں، احد اتوار کو کہتے ہیں، اثنین سوار کو کہتے ہیں، پیر کو کہتے ہیں، اور سبت ہفتے کو کہتے ہیں. اصحاب سبت کون لوگ تھے؟ یہود کا ایک قبیلہ تھا، ایک گاؤں دریائے نیل کے کنارے یا سمندر کے کنارے، یہی بحر احمر جس کے کنارے ابھی آپ موجود ہیں، تھوڑے فاصلے پر جدہ، بحر احمر، دریائے سرخ جس کو کہتے ہیں، یا اس پہ یہ گاؤں تھا یا مثلا دریائے نیل کے اوپر یہ تھا. مفسرین نے مختلف اس کے ذکر کیے ہیں جگہیں، بارکیف جو بھی تھا، غرض اس کے جغرافیائی پوزیشن سے نہیں ہے کہ کہاں تھا وہ، کہاں کس ساحل پہ تھا. قرآن نے ذکر کیا کہ ایک گاؤں، ایک قریہ، ایک آبادی دریا یا پانی کے ساحل کے اوپر واقع تھی، دین و مذہب ان کا یہود تھا، ادیان آسمانی کو ماننے والے تھے، انبیاء کی اولاد تھے، یہود اور بنی اسرائیل سب انبیاء کی اولاد ہیں، دوسری کسی قوم سے نہیں تھے یہ سب. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے چلے، ان کے اسباط جن کو قرآن نے کہا ہے، یا وہ اثنا عشر چشمے جو قرآن نے جاری کیے، یہ نقیب ان کے اندر پیدا ہوئے، یہ 12 قبیلے ان کے اندر موجود تھے. ان میں سے ایک قبیلہ ایک ساحل پہ آباد تھا، ان کا کام شکار تھا، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، کھاتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، اس سے گزر اوقات ہوتی تھی، معیشت کا ذریعہ یہ تھا ان کا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا ایک دن مقرر کیا ان کی عبادتوں کے لیے، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن ایک اچھا دن، مقدس دن، بابرکت دن، کہ پہلے مکہ میں اشارہ کر چکا ہوں کہ دنوں کے اندر سعادت اور نحوست نہیں ہوتی، انسانوں کی وجہ سے دنوں کے اندر سعادت اور نحوست ہوتی ہے، یہ انسانی اعمال کی وجہ سے. جس دن آپ اچھا کام کریں وہ دن سعد ہے، اور جس دن برا کام کریں وہ دن ناس ہے. یعنی ہماری طرف سے نحوست سرایت کرتی ہے دنوں کے اندر، نہ کہ دنوں کے اندر نحوست ہے جو ہمارے اندر آ جاتی ہے. ابھی ہم برعکس ڈرتے ہیں کہ دنوں کی نحوست ہمارے اندر نہ آ جائے، درالی کے برعکس ہے، یہ وہ چھوتی چیز ہے جو ہم سے دنوں کے اندر سرایت کر جاتی ہے. یہود کے لیے خداوند تعالیٰ نے ہفتے کا دن مقرر کیا عبادت کے لیے اور اپنے مذہبی رسومات کے لیے، اور دوسرے جو آداب ان کو بتائے گئے تھے ان آداب کی بجا آوری کے لیے. اور اس دن انہیں کہا گیا تھا کہ کام کاروبار سب ختم کریں، چھٹی کا دن، اور باقی جو دوسرے امورات ان کو بتائے گئے ہیں وہ انجام دیں. دوسری طرف سے یہ اتفاق ہوا کہ انہیں شکار سے بھی منع کیا گیا کہ شکار نہیں کرنا، مچھلی کا شکار، اور ہفتے کے دن ہی ساری مچھلیاں ساحل پہ آ جاتی تھیں. جس دن منع کیا گیا تھا کہ آج شکار نہیں کرنا، ساری مچھلیاں سمندر سے ساری سمٹ کے آ جاتی تھیں ساحل پہ، اور اس دن شکار نہیں کرنا انہیں. اتوار کو جب انہیں شکار شروع ہوتا تھا ان کا، مچھلیاں ساری ساحل سے لوٹ کے دوسرے حصوں میں چلی جاتی تھیں، ساحل پہ کچھ ہوتا نہیں تھا، یا اگر ہوتا بھی تو بہت کم. ان سے نہیں رہا گیا، انہوں نے ایک چال چلی. یہ قرآن نے آیتیں انتخاب کی ہیں بنی اسرائیل کی اور دوسری قوموں کی، انتخاب کر کے ہماری دینی کتاب کے اندر لکھ دی ہیں. قرآن مسلمانوں کی دینی کتاب ہے نا، یہ ہمارے پیدائش سے پہلے ہی قرآن متون ہو گیا، لہذا لکھ دی گئی ہیں. اگر ہم ہوتے تو ان میں سے کوئی آیت بیچ میں نہ آتی، جلوس نکالتے کہ ہماری کتاب میں دوسرے کسی کا کوئی ذکر تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، صرف ہمارا ذکر ہونا چاہیے اس کے اندر. لیکن ہماری پیدائش سے پہلے خدا فن تعالیٰ نے قرآن کو مدون کر دیا، جلوس نکالنے سے پہلے ہی مسئلہ طے ہو چکا تھا، اب کچھ کیا نہیں جا سکتا، یہ تذکرے وہاں موجود ہیں. خوب، کس لیے یہ ذکر رکھا گیا اصحاب السبت کا؟ مسلمانوں کی کتاب میں آئینہ دکھایا گیا انہیں کہ دیکھیں یہ بھی ایک قسم کی دینداری ہے، یوں بھی لوگ ہوتے ہیں کچھ کہ دین کے راستوں سے دین کو بائی پاس کرتے ہیں، قانون کے ذریعے قانون کو بائی پاس کرتے ہیں، قانون توڑتے ہیں قانون کا سہارا لے کر، شریعت توڑتے ہیں شریعت کا سہارا لے کر. بہت چالاک ہیں، بعض تو ہیں نا کہ وہ نادان ہیں، وہ آتے ہیں آ کر شریعت کیا ہوتی ہے، قانون کیا ہوتا ہے، کوئی قانون وغیرہ نہیں ہم جانتے. لیکن بعض ایسے خوبصورت طریقے سے وہی کام کرتے ہیں جو بے دین کر رہے ہیں، دیندار بھی وہی کام کرتے ہیں، لیکن اس خوبصورتی سے، مہارت سے کرتے ہیں کہ دین کے ذریعے دین توڑتے ہیں، شریعت کے ذریعے شریعت توڑتے ہیں، قانون کے ذریعے قانون توڑتے ہیں. اکثر لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے، قانونی چارہ جوئیاں کر کے ٹیکس سے معاف ہو جاتے ہیں، حتی خمس بھی باز نہیں دیتے. یا مثلا ایسا کہ خمس کی ڈیٹ رکھی ہوتی ہے، انہوں نے فرض کریں پہلی محرم کو خمس نکالنا ہے، اور چاند رات کو سارا مال اپنا بیوی کو ہبہ کر دیتے ہیں. چونکہ ہے نا کہ جو چیز کسی کو ہدیہ دی جائے اس میں خمس نہیں ہے، پڑا ہوا ہے مسئلہ، ظاہر ہے یہ خود تو نہیں سمجھ میں آتی، کوئی بتاتا ہے ان کو، کوئی ماہر یہ بتاتا ہے طریقے ان کو کہ اس طرح سے پہلے دن پہلی محرم کو سارا مال بیوی کو ہبہ کر دیتے ہیں، دو محرم کو سارا واپس لے لیتے ہیں اس سے، پھر اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں. کس کو دھوکہ دیا؟ وما یخدعون الا انفسهم, صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیا, خدا کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. یا بعض ہے ایسے کہ انہیں کسی نے بتایا کہ آپ جو مارجن رکھتے ہو قیمتوں میں یہ بہت زیادہ ہے, 100 گنا آپ زیادہ رکھتے ہو, مثلا روپے کی چیز لے کے 100 روپے میں بیچتے ہو, تو کس طرح آپ اس کو حلال کریں گا؟ 1 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچو, 100 روپے میں بیچنا تو جائز نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی. تو وہ روپے کی چیز لے کے پھر بیوی کو 10 روپے میں بیچ دیتے ہیں, پھر بیوی سے بیٹی 20 روپے میں خرید لیتی ہے, بیٹی سے بھائی وہ 30 روپے میں خرید لیتا ہے, اس سے پھر آگے بھابھی 50 روپے میں خرید لیتی ہے, کرتے کرتے صبح تک 100 روپے میں فیملی کے اندر ہی معاملہ گمراہ ہوتا ہے, اور صبح باپ جو ہے وہ 90 روپے میں ان سے خرید کے بازار میں 100 روپے کی بیچاتا ہے, جا کر مارجن کتنا ہوا 10 روپے. انہی لوگوں کو روکنے کے لیے یہ واقعہ قرآن میں ہماری دینی کتاب میں رکھا گیا تھا کہ کچھ ایسے بھی دیندار ہوتے ہیں جو خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, خود دھوکے میں ہیں, خود دھوکے میں ہیں. توجہ فرمائیں اس واقعہ پر کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے شکار منع کیا ہفتے کے دن, اور ہفتے کے دن ہی ساری مچھلیاں ساحل پہ بھی آ جاتی تھیں. انہوں نے ہیلا اپنایا, ہفتے کے دن یہ شکار نہیں کرتے تھے بلکہ دریا سے نالیاں نکال کے حوض بنا لیتے تھے, ساحل کے اوپر حوض بنے ہوتے تھے نالیوں سے, مچھلیاں آتی تھیں, ظاہر وہ مچھلیاں ہیں انسان تو نہیں ہیں, انہیں کیا پتہ کہ انہوں نے کیا ہمارے لیے جال بچھایا ہوا ہے, وہ ان نالیوں میں آ کر ان کے حوض میں آ جاتی تھی, پیچھے سے نالی بند کر دیتے تھے یہ, اور بند کر کے بیٹھے رہتے تھے ساری رات کے, ہفتہ گزرے پھر ہم نکلیں اور پکڑ لیتے تھے, پھر اتوار کو حوض بھرے ہوئے ہوتے تھے, مچھلیاں پکڑ کے موجیں کرتے تھے, بکول بازوں کے موج کرتے تھے, اس دن بیچتے بھی تھے کھاتے بھی تھے, اور سب ٹھیک تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑے, ہم نے ہفتے کے دن کوئی مچھلی نہیں پکڑی, ہفتے کے دن ہم نے کچھ نہیں کیا, لیکن پھانسی ساری ہفتے کے دن ہے, نالیاں بنائی حوض میں آ کر مچھلیاں, اور پیچھے سے نالی بند کر دی کہ اب مچھلی واپس نہیں جا سکتی, اور اس طرح سے خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امتحان خدا ہے, حکمت خدا ہے, اسی لیے کیا یہ کام, ورنہ کیا حرج تھا یہ ہفتے کے دن بھی مچھلیاں پکڑتے ہیں, جو 7 دن 6 دن پکڑتے ہیں 7ویں دن بھی پکڑنے, 1 دن اور مچھلی پکڑنے سے سمندر خشک نہیں ہو جاتے, خالی نہیں ہو جاتے, لیکن جب تمہیں بنانا ہے, تمہاری تربیت کرنی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں بعض چیزوں سے اجتناب کروایا جائے, اگر اجتناب پرہیز نہ کروائیں تمہاری تربیت نہیں ہوگی, ہرگز نہیں ہوگی. دینی جو چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں ان پر ہر ایک کو سوال ہے کہ یہ کیوں منع ہے, یہ کیوں منع ہے, اسے منع نہیں ہونا چاہیے تھا, درحالی کہ یہی کام ہم روز مرہ اسپتالوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ڈاکٹر مریض جاتا ہے اسپتال میں, آپ وارڈ کا جا کر معائنہ کریں, ہر مریض کو کسی کو کہا گیا کہ شوگر منع ہے, کسی کے لیے پروٹین منع ہے, کسی کے لیے گوشت منع ہے, کسی کے لیے یہ منع ہے, کسی کے لیے وہ منع ہے, سب منع. خوب یہ اتنی نعمتیں خدا کی پڑی ہوئی ہیں, اور جس نے روکا ہوا ہے کہ یہ منع یہ منع یہ منع, یہ مریض اس کا شکر گزار بھی ہے, ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ چیز میرے لیے منع کر دی, اس پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے ہو کہ ڈاکٹر کون ہوتا ہے منع کرنے والا, جب میری اپنی حق حلال کی کمائی ہے تو میں کھاؤں گا, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ طبیب ہے, یہ میرا خیرخواہ ہے, اس نے اگر مجھے کہا ہے کہ یہ منع ہے یعنی میری جسم کے لیے یہ خوب ہے, یہ نہ کھاؤں میں. اسی طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی اگر کچھ چیزیں ہمارے لیے منع کی ہیں تو خدا ڈاکٹر سے بڑا حکیم و طبیب و حاذق ہے, اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم کہ ہماری روح اور جسم کے لیے کیا چیزیں مفید ہیں اور کیا چیزیں مضر ہیں. ہمیں شاکر ہونا چاہیے بارگاہ خدا میں کہ اے پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ چیزیں ہمارے لیے ممنوع قرار دی ہیں, اگر یہ ممنوع نہ ہوتی تو ہم ہلاک ہو چکے ہوتے. چونکہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کچھ چیزیں روکو تو وہ بیماری ٹھیک ہوتی ہے, بیماریوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے, علاج ان کا مختلف ہوتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے شکار حرام قرار دیا, وہ آج کل تو مبتلا نہیں ہے اتنا, لیکن اوائل میں یہ تھا حرم کے علاقے میں, شکار تھا، ہرن تھے اور بھی تھے بہت سارے جنگلی یا صحرائی جانور، شکار موجود تھا اس علاقے میں، کرتے بھی تھے لوگ شکار، خصوصاً عربوں کا دار و مدار ہی سارا شکار پر تھا اس وقت. یہی جو اصحاب سبت کے ساتھ ہوتا تھا وہی ان عربوں کے ساتھ بھی ہوتا. حج کے ایام میں شکار باقی سارے علاقوں سے آ کر حرم میں جمع ہو جاتا، یعنی ہرن ارد گرد کے علاقوں سے سارے آ کر اکٹھے ہو جاتے حرم کی حدود میں، یا اور پرندے یا دوسری چیزیں وہ سارے ممنوع جتنے بھی ہیں وہ سارے جمع ہو جاتے حرم کی حدود میں، جن جن چیزوں کا شکار ممنوع تھا. اور ادھر سے حاجی جا رہا ہے، یہی حاجی جو عام دنوں میں شکار ڈھونڈتا رہتا تھا نہیں ملتا تھا، محرم ہونے کے بعد قدم قدم پر شکار نظر آتا ہے. امتحان خدا اسی طرح سے ہے، ہفتے کو مچھلی کا شکار ممنوع قرار دے کر مچھلیاں سب کو حکم دیا کہ آپ ہفتے کو ساحل پہ چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ساحل پہ رہنے والوں کی تربیت کے لیے یہ امتحان ضروری ہے. ان امتحانوں کو سمجھیں آپ، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ادھر سے مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ نامحرم کو نگاہ نہیں کرنی ہے، اور ادھر سے نامحرم کو بازار میں بیچ دیا. یہ مچھلیاں صرف پانی کی مچھلیاں تو نہیں ہیں، یہ مچھلیاں ہر شکاری کی، جو بھی ہر آدمی ایک شکاری ہوتا ہے نا، کوئی کس کے شکار میں نکلتا ہے، کوئی کس کے شکار میں نکلتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نامحرم کے شکار میں نکلتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف سے روکا کہ خبردار نامحرم کو نگاہ نہیں کرنا، اور ادھر سے صفے نامحرم کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، نامحرم نامحرم سب. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ضبط نفس کرنا ہے، نامحرم کو نگاہ نہیں کرنی، کنٹرول کرو اپنے آپ کو. ورنہ اصحاب سبت میں سے، ان یہود میں سے شمار ہو جاؤ گے کہ جو ہفتے کے دن وہ نالیاں بنا کر حوض کے اندر مچھلیاں جمع کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا. اسی طرح جتنی چیزیں خداوند تعالیٰ نے حرام قرار دی، اب توجہ فرمائیں، آئینہ نہ دیکھیں، ایک مشکل، آئینہ نہ دیکھیں. اب کسی زمانے میں آئینے تھے ہی نہیں، جس وقت حرام کیے گئے آئینے، اس وقت آئینہ ملتا ہی نہیں تھا، نہ مدینے میں نہ مکہ میں ملتا تھا. لیکن آج پتا چلتا ہے کہ آئینہ کیوں حرام قرار دیا گیا. خوب آپ دیکھیں، بس میں چڑھیں آئینہ، جہاز میں بیٹھیں آئینہ، مکہ میں پہنچیں ہوٹل میں آئینہ، لفٹ میں آئینہ، واش روم میں آئینہ، دائیں آئینہ، بائیں آئینہ، دکانوں میں آئینہ، ہر جگہ آئینہ. یعنی ایک طرف سے کہا گیا کہ آئینہ نہ دیکھو، دوسری طرف سے ہر جگہ جگہ آئینے لٹکا دیے کہ دیکھیں کہ یہ میرا بندہ اصحاب سبت میں سے ہے یا نہیں. کنٹرول کریں. اس کنٹرول کا کیا فائدہ ہوگا؟ آئینے دائیں بائیں آئینے لگے ہوئے اور میری نگاہ نہ پڑے آئینے پر، کیا فائدہ ہوگا؟ میرے اندر قوت ضبط پیدا ہوگی، اپنے نفس پہ کنٹرول پیدا ہوگا. اس نفس کو میں جہاں چاہوں اب کنٹرول کر سکتا ہوں. جو سامنے پڑی ہوئی چیز کی طرف نگاہ نہیں کرتا، نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کرتا، حتیٰ زن و شوہر، میاں بیوی بی جو حاج پر باہم آئے ہیں، خوب ان میں فاصلہ ڈال دیا گیا محرم ہونے کے بعد، ان میں ہیں میاں بیوی بی ہیں. اب یہ بعضوں کو اشتباہ ہوتا ہے، جب مسئلہ بتایا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہم میاں بیوی بی ہی نہیں، نا عقد باقی ہے، زن و شوہر ہیں، سارے مسائل اپنی جگہ باقی ہیں، لیکن فاصلہ ڈال دیا کہ اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات برقرار نہیں کر سکتے. کیوں؟ تاکہ ضبط پیدا ہو تمہارے نفس کے اندر، کنٹرول پیدا ہو تمہیں اپنی وجود کے اوپر. اس سرکش گھوڑے کی طرح نہ ہو کہ جس کی تنابی خود اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کی لگام خود اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، جدھر خواہشات اس کو اڑا کے لے جائیں، اڑتا چلا جائے. خواہش کو عربی زبان میں ہوا کہتے ہیں، یہ کے ساتھ جس کے اوپر کھڑی الف ہوتی ہے، کھڑی زبر جس کو کہتے ہیں. ہوا ہے دو چشم، ہے واو یا کھڑی زبر کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں ہوا. اور ایک ہوا جو اردو میں کہتے ہیں ہم، اردو میں ہوا ہے واو الف. ہوا کس کو کہتے ہیں؟ ہوا، ہوا یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا، آسان چیزوں کا معنی کرنا مشکل ہوتا ہے سب سے زیادہ، بہت آسان چیز کسی سے پوچھے نہیں بتا سکتے. ہوا یعنی ہوا. خوب یہ دو ہوائیں ہیں، ایک تو یہی ایئر جو ہے, یہ ہوا کس چیز کو اڑاتی ہے؟ چلتی ہے نا بس اوقات ہوا, تھوڑا سا اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے, ہوا کے اندر ونڈ بن جاتی ہے, جب اڑاتی ہے نا یہ کس چیز کو اڑاتی ہے؟ ہلکی چیز کو اڑاتی ہے. جب ہوا چلتی ہے تھوڑی سی بھی ایک نسیم کے طور پہ چلے تو ہلکی چیزوں کو اڑاتی ہے. بس کپڑے ہمارے ہل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ خود نہیں ہلتے, درختوں کے پتے ہل رہے ہوتے ہیں درختوں کے تنے نہیں ہلتے, مگر یہ کہ وہ جکڑ اور آندھی شروع ہو جائے وہ ایک الگ ہوا ہے, کہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ کام بھی ہوتا ہے. لیکن معمولی ہوا پھریرے اس سے لہرا رہے ہوتے ہیں, کپڑے اڑ رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز جو آج کل زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے, یہاں تو شاید کم ملتی ہے, پاکستان میں زیادہ ملتی ہے, پلاسٹک کی تھیلیاں ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں درختوں کے ساتھ, کھمبوں کے ساتھ, بجلی کی تاروں کے ساتھ, انٹینے کے ساتھ, اور ادھر اور ایک لاہور میں زیادہ نظر آتی ہیں چیزیں جو اڑ رہی ہوتی ہیں, وہ پتنگیں اڑ رہی ہیں. ہوا ان چیزوں کو اڑاتی ہے, ہلکی اور سبک چیزوں کو ہوا اڑاتی ہے. کنکری چھوٹی سی ریت کا ذرہ پڑا ہوتا ہے لیکن ہوا اس کو نہیں اڑاتی. کیوں نہیں اڑاتی؟ کہ اپنے حجم کے لحاظ سے, جتنا اس کا حجم ہے اس کے اعتبار سے وہ ہلکا نہیں ہے بلکہ وزنی ہے, سنگین ہے. اسی طرح خواہشات کو بھی عربی زبان میں ہوا کہتے ہیں, لفظی فرق ہے, صفت دونوں کی ایک جیسی ہے. یہ ہوا خواہشات, ہوائے نفس, ہوس جس کو کہتے ہیں, ہوس خواہش ہوا جب پیدا ہو جائے انسان کے اندر, یہ بھی کون سے انسانوں کو اڑاتی ہے؟ ہلکے انسانوں کو, ہلکے نفوس, سبک, پلاسٹک کی تھیلی کی طرح جو ہوتے ہیں. خواہش اٹھی دل میں, وہ فوراً خواہش کے اوپر چل پڑے, کوئی بھی خواہش اٹھی اس خواہش کے اوپر چل پڑے. ممکن ہے کسی حلال چیز کی خواہش پیدا ہوئی ہو, ممکن ہے کسی حرام چیز کی خواہش پیدا ہوئی ہو. ہلکے لوگوں کو, سبک لوگوں کو, سبک انسانوں کو ہوا خواہشات اڑا رہی ہوتی ہے, گما رہی ہوتی ہے کوچہ و بازار میں. خواہشات بے حجاب, وہ سبک ہے, پلاسٹک کی تھیلی کی طرح ہے, بے حجاب یا بد حجاب, چونکہ خواہش نے اس کو گلی گلی گھمایا. جس طرح پلاسٹک کی تھیلی کو ہوا اڑاتی ہے کوچا بے کوچا, کبھی اس دیوار کبھی اس دیوار کے ساتھ, اسی طرح جب انسان میں حیا ختم ہو جائے, انسان کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اقدار سے, ویلیوز سے وزن پیدا ہوتا ہے. اگر اقدار نہ ہو انسان کے اندر, حیا نہ ہو, عفت نہ ہو, شرف نہ ہو انسان کے اندر, سبک ہو جاتا ہے, ہلکا ہو جاتا ہے انسان. ہلکا انسان, اس کو ہوائے نفس اور خواہش نفس اڑاتی ہے, کوچا بے کوچا لے جاتی ہے اس کو, شرافت و کرامت اس کی زائل ہو جاتی ہے, ذلیل و رسوا کر دیتی ہے ہوائے نفس و خواہشات اس کو. وزن انسان کے اندر اگر ہو, تھوڑا سا بھی وزن ہو, ہوائے نفس انسان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی. کسی چیز کی خواہش پیدا ہو, خواہش کے پیچھے نہیں چلتا انسان, خواہش کو اپنے تابع بنا کے رکھتا ہے. پلاسٹک کی تھیلی ہوا کے دوش پر ہوتی ہے لیکن سنگین چیزیں وہ ہیں جو ہوا کو اپنے تحت دبا کے رکھتی ہیں, ہوا کو آزاد نہیں رہنے دیتی, ہوا کو دبا کے رکھتی ہیں اپنے. غالب ہے ہوا کے اوپر, نہ مغلوب ہوا ہے. نفس اتنا سنگین ہو, اتنا وزنی ہو, انسان اتنا بھاری ہو جائے کہ خواہشات انسان کو نہ اڑاتی پھرے, نہ گھماتی پھرے انسان کو گلی کوچوں میں. اگر ہم اپنی مشکلات, عملی زندگی کی مشکلات کو دیکھیں, فردی مشکلات, گھریلو مشکلات اور باہمی مشکلات, سب کی سب آ کر یہی ختم ہوتی ہیں, خواہشات اور ہوائے نفس کے اوپر. اور اس وقت جب ہم اتنے ہلکے ہو جاتے ہیں کہ ہوا کے دوش پہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں. غضب بھی ایک خواہش ہے اور اشتہا بھی ایک خواہش ہے. بعضوں کو غضب اڑا رہا ہوتا ہے, غصہ اڑا رہا ہوتا ہے, غصے میں دیکھیں بالکل پلاسٹک کی تھیلی کی طرح ہو جاتے ہیں, وقار کھو بیٹھتے ہیں, سکینہ کھو بیٹھتے ہیں, اپنا شخصیت اپنی بھول جاتے ہیں, جن کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اول فل بکنا شروع کر دیتے ہیں, ہزیان گوئی پہ اتر آتے ہیں. یہ بہت ہلکا انسان ہے, اور بعض ایسے ہیں جو اشتہا کے وقت اپنا وزن شخصیت کا سارا کھو بیٹھتے ہیں. یہ پسندیدہ حالت نہیں ہے. کیا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ ان کو موقع دیا جائے، فرصت دی جائے تاکہ اپنے نفس کو سنگین بنائیں، ثقیل بنائیں، وزنی بنائیں، وزن پیدا کریں اپنے اندر. وزن پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر قوت ارادی کی تقویت کی جائے، قوت ارادی مضبوط کی جائے ان کے اندر. توجہ فرمائیں، یہ نقطہ حج کے لیے بھی مفید ہے اور حج کے علاوہ ہماری روزمرہ زندگی کے لیے بھی مفید ہے. یہ کہ بہت ساری ہماری مشکلات و مسائل ہمارے اندر قوت ارادی نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. سوچتے ہیں، رات کو ارادہ کرتے ہیں، صبح ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. نیت خیر کرتے ہیں، ایک گھنٹہ پہلے نیت کی تھی کہ حرم جاتا ہوں، ایک گھنٹہ بعد دوست ساتھی تیار ہو کے آتا ہے کہ اب نیند آ رہی ہے، چھوڑو بھی پھر جائیں گے حرم میں، رہنے دو بھی، سوتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے کوئی قصد خیر کیا تھا، ایک آن بعد تبدیل ہو جاتا ہے ارادہ. ایک عامل، ایک سبب ان حالات کا انسان کے ارادے کا ضعف ہے، قوت ارادی نہیں ہے. اور جس انسان کے اندر قوت ارادی موجود نہ ہو، وہ بھاری کام، اہم کام، سنگین کام نہیں کر سکتا. کھا سکتا ہے خوب، لیٹ سکتا ہے، سو سکتا ہے، چونکہ ان کے لیے قوت ارادی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو کام ارادہ کر کے کرنے کے ہوتے ہیں، وہ کام اس سے نہیں ہو سکتے. سستی، کاہلی انسان کی صفت بن جاتی ہے جب قوت ارادی نہ ہو انسان کے اندر. ہم بہت اوقات اپنے معمول کی زندگی میں چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں، خوب انسان بنیں، سوچتے ہیں، نیت کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کر سکتے اس پر. عمل اس میں یہ نہیں ہوتا کسی نے جادو کیا ہوا ہے مجھ پر کہ مجھے اچھا نہیں ہونے دے رہا. جادو یہ ہے کہ میرے اندر قوت ارادی نہیں ہے، ارادہ کمزور ہے میرا. ارادہ ہمارے جسم کی طرح، جس طرح جسم ضعیف ہو جاتا ہے بسا اوقات، اور دعا کمیل میں بھی حضرت فرماتے ہیں کہ رب قو جوارحی علی خدمت دینک ارحم ضعف بدنی، میرے بدنی کمزوری پر رحم فرما اے پروردگار، اور میرے اعضاء کو مضبوط فرما تاکہ میں تیرے دین کی خدمت کر سکوں، اس راہ پہ چل سکوں. جسمانی مضبوطی سے زیادہ انسان کو ارادے کی قوت کی ضرورت ہے، عزم کی قوت کی ضرورت ہے. کچھ کام عزم کے ہوتے ہیں، عزم. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تربیت کی، ہماری طرح نہیں کی جس طرح ہم کرتے ہیں، بالکل اور طرح سے کی. قرآن نے حضرت لقمان کو بعنوان نبی نہیں ذکر کیا، ایک مربی کے طور پر ذکر کیا ہے. اپنے بیٹے کو تربیت کی، یا بنیا اے میرے لاڈلے پیارے، اقم الصلاۃ، آپ نماز قائم کرو، وہ زکوٰۃ ادا کرو، وہ امر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور وصبر علی ما اصابک. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ فانہ من عزم الامور، یعنی خیال رکھنا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ عزم الامور میں سے ہیں. کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو عزم الامور کہتے ہیں، یا ایسے امور جو اول العزم ہیں، جن کے لیے عزم کی ضرورت ہوتی ہے. عین زیم میم. انبیاء میں سے بعض انبیاء کو کیا کہتے ہیں؟ انبیاء اول العزم. حضرت آدم علیہ السلام نے جب شجرہ کھا لیا تو خداوند نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو روکا ہوا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن آدم سے چوک ہو گئی اور کھا لیا. اور پھر خداوند تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا، یعنی اس موقع پر آدم صاحب عزم نہیں تھے. یعنی رکنے کے لیے عزم کی ضرورت ہے، وہ بریک یا ترمز جس سے انسان کنٹرول کر سکتا ہے اپنے آپ کو، روک جائے، یہی رک جائیں واپس آگے نہ بڑھے قدم، اس کا نام ارادہ ہے، عزم ہے اس کا نام. کچھ امور ایسے ہیں، فانہ من عزم الامور، ایسے امور ہیں جو صاحب عزم و اول العزم امور ہیں. یعنی ان امور کے لیے نیت کافی نہیں ہے، عزم بھی چاہیے. ان امور کے لیے علم کافی نہیں ہے. بعض اوقات ہم اچھے خاصے سمجھدار لوگ, عاقل لوگ, پڑھے لکھے لوگوں سے, عالم آدمی سے دیکھتے ہیں کہ ایسا کام کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے. عالم آدمی ہے, تعجب بھی کرتے اور کرنا بھی چاہیے, حق بجانے میں تعجب کرنے میں. عالم اگر ایک غلطی کرتا ہے دوسرا تعجب کر دے کہ کیوں کر رہا ہے, اس کو تو علم ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر علم ہے, لیکن علم اس چیز سے نہیں روکتا, تنہا عزم روکتا ہے. اس کے اندر علم ہے, عزم نہیں ہے. عزم بھی پیدا کرنا ہوتا ہے, صرف کتاب پڑھنے سے عزم پیدا نہیں ہوتا, کتاب پڑھنے سے علم پیدا ہوتا ہے. حج پہ خداوند نے بلایا, ہمیں کس لیے بلایا؟ تاکہ آپ کیا بن جائیں؟ اولول عزم بن جائیں, اولول عزم بن جائیں, پھر آپ استقامت دکھائیں گے. استقامت آپ کے اندر اس وقت پیدا ہوگی جب عزم پیدا ہوگا. علم حاصل کرنے سے انسان کو اور ذہنی طور پر سارے راستے معلوم ہو جاتے ہیں, لیکن عملی طور پر قوت پیدا نہیں ہوتی انسان کے اندر. لہذا عالم کو بھی دیکھیں سگریٹ پی رہا ہوتا ہے, ڈاکٹر کو بھی دیکھیں سگریٹ پی رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ڈاکٹر سے بہتر کون جانتا ہے کہ سگریٹ مضر ہے؟ اپنے مریض کو بھی کہتا ہے کہ آپ سگریٹ نہ پیئیں. میں یاد ہے یہ واقعہ بہت عرصہ قبل کا, ایک بزرگوار وہ فوت ہو گئے, خدا رحمت کرے انہیں, انہوں نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا, اپنے ایک عزیز کو. تو میں نے پوچھا کیوں مارا؟ کہتے ہیں کہ یہ سگریٹ پیا انہوں نے. اسی وقت ان کے اپنے ہاتھ میں سگریٹ سلگایا ہوا, دوسرے ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہا تھا اور جو خالی ہاتھ تھا اس سے بچے کو تھپڑ مارا. میں نے کہا باپ باپ ہیں, بڑے ہیں, بزرگ ہیں, میں یہ تو نہیں کہتا, لیکن حق یہ بنتا ہے کہ یہ بچہ بڑھ کے ایک تھپڑ آپ کو مار دے, حق بنتا ہے اس کا. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر سگریٹ پینا بری بات ہے اور سگریٹ پینا جرم ہے, غلط ہے, تو آپ مار رہے ہیں, تو پھر آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں, خود یہ کام آپ خود کر رہے ہیں. خوب اگر سگریٹ پینا اچھی بات ہے تو اپنے بچے کو خود لا کے دو. جتنے تمباکو نوش ہیں ان سب کو بچوں کو شیرخارگی سے ہی تمباکو لا کے دینا چاہیے, اگر اچھی چیز ہے تمباکو پینا تو پھر لا کے دو اپنے بچے بچوں کو, سب کو آ کے تمباکو پلاؤ. اگر غلط ہے تو خود بھی چھوڑ دو. جانتا ہے یہ ڈاکٹر, جانتا ہے کہ تمباکو غلط ہے, عالم جانتا ہے تمباکو نوشی مضر صحت ہے, لیکن چھوڑ نہیں سکتا. کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ چونکہ عزم نہیں ہے اس کے اندر. عادتیں, خصوصاً جو عادتیں ہماری بنی ہوئی ہیں, جو بھی عادت ہے کسی کی بھی, چونکہ حج میں ایک بڑا کام جو ہمیں کرنا ہوتا ہے عادتوں سے نجات ہے. وہ زندگی جو ساری عادتوں کے تحت بسر ہو رہی ہے, ساری عادتیں یکسر چھڑا دی جاتی ہیں. عادتیں ترک کرو. عادتیں کیسے ترک ہوتی ہیں؟ صرف نیت سے ترک نہیں ہوتی, عزم سے ترک ہوتی ہیں. عزم پیدا ہو تو عادت ترک ہوتی ہے. عزم یہی پہ پیدا ہوتا ہے. حج ہمارے اندر عزم پیدا کرنے کے لیے ہے. اور کوشش کریں, باقی چیزیں اگر مل جاتی ہیں تو نور ہونا لا نور, ان کی طرف بھی رغبت ضرور رکھیں. آپ تبرکات ضرور لے کے جائیں, ثواب ضرور لے کے جائیں گے, یقینی چیزیں ہیں. یہ آپ نہ بھی لینا چاہیں تو آپ کو زبردستی دے دیں گے, جیسے یہاں قرآن دے دیتے ہیں نا آپ مانگے بغیر. ایئرپورٹ سے جب جائیں گے تو آپ کو ایک قرآن ہدیے کے طور پر دے دیں گے. آتے ہوئے آپ کو حج کی ایک کتاب دی گئی تھی, آپ نہیں لے رہے تھے لیکن پھر بھی آپ کو دے دی گئی ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں, ثواب بھی. فرشتے پورے سفر میں کھڑے ہوئے ہیں, گھر تک, آپ کے گھر تک فرشتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ثواب لے کر. آپ نہ بھی لینا چاہیں تو وہ زبردستی دیں گے ثواب آپ کو. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں خود لینی پڑیں گی, اگر ہم نے نہ لی زبردستی نہیں ملیں گی. اور ان میں سے یہ چیزیں ہیں. عزم پیدا کریں اپنے اندر کہ حج, یہ شخصیت جب ہماری متولد ہونی ہے, ہمارا جب جنم ہونا ہے یہاں پر, نئی شخصیت پیدا ہونی ہے. پہلی شخصیت بے عزم تھی, بے ارادہ تھی, ارادہ نہیں تھا اس کے اندر, ضعیف ارادہ, کمزور ارادہ تھا. نئی شخصیت کا تو کمزور ارادہ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ فائدہ کیا نئی شخصیت پیدا ہونے کا, وہ پہلی ہی کافی تھی. نئی شخصیت پیدا ہوئی ہے, بس اس کے اندر ارادہ مضبوط ہو, عزم قوی ہو اس کے اندر. جب آپ کا عزم مضبوط ہوگا آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو شاید پوری قوم مل کر بھی نہیں کر سکتی. بڑے کام جتنے بھی دنیا میں ہوئے ہیں صاحبان عزم نے کیے ہیں, اگر عزم نہ ہوتا ان کے اندر وہ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ توجہ کریں جن سیرتوں پر ہمیں چلایا جائے گا یہاں پر حج کے دوران, عمرہ میں کر چکے ہیں اور ابھی حج میں جا کر کریں گے کہ اصلی مرحلہ ابھی شروع ہونا ہے آپ کا. حضرت ابراہیم, حضرت ابراہیم میں سب سے بڑی نمایاں خصوصیت عزم ابراہیم ہے. کسی مرحلے پر بھی خلل عزم کے اندر پیدا نہیں ہوا. عزم یعنی پختہ ارادہ, نہ ٹوٹنے والا ارادہ کرنا, اور نہ ٹوٹنے والا ارادہ یعنی جس ارادے کو توڑنے کے لیے آندھیاں بھی چلے, موت بھی سامنے آ کھڑی ہو, لیکن ارادہ نہیں ٹوٹتا, آگ بھی جس ارادے کو نہ توڑ سکے, نمرود کے شعلے بھی, آگ کے شعلے بھی جس ارادے میں خلل داخل نہ کر سکے, نہ ڈال سکے, وہ عزم چاہیے. یہاں پر حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے نہیں کہا کہ استخارہ نکالتا ہوں, یا بیٹے نے کہا کہ ممکن ہے یہ خواب ہے, خواب آتی رہتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ کچھ اور دیکھا ہوگا, ابھی آپ یوں سمجھے ہیں. نہ, کیا کہا؟ افعل ما تؤمر, اے بابا جو کچھ حکم ہوا ہے اس پر عمل کریے گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اور مجھے آپ کس میں سے پائیں گے؟ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی بیٹے کا عزم دیکھیں کہ خنجر کے نیچے عزم ہے جو اس کو خاموش رکھے گا, اور بیٹے کا خاموش رہنے سے زیادہ عزم باپ کو خنجر چلاتے ہوئے عزم کی ضرورت ہے. اور پھر ماں, جس ماں نے پالا بچپن میں اور اب ماں سے لے کر جا رہے ہیں, اس ماں کا عزم دیکھیں کہ جب جا کر کہا کہ امر خدا ہے میں اس بیٹے کو قربانگاہ میں لے جاؤں, تو با عزم ماں تھی, اس با عزم ماں نے اٹھا کے بیٹا دے دیا کہ یہ خدا ہی کے لیے پالا تھا, یہ اللہ ہی کے لیے پالا تھا, یہ اس کو عزم کہتے ہیں. ایک ایک قدم پر آپ کو حج کے اندر یہی چیز نظر آئی. بس محرمات, احرام کے بعد کوئی پابندی نہیں ہے. جس طرح سے مثلا بعض اوقات خواتین کے لیے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پردہ ایک پابندی ہے, رکاوٹ ہے, مرد آزاد ہیں, عورتیں بیچاری پھنسی ہوئی ہیں, ان کو لپیٹا گیا ہے, یہ غلط تعبیر ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے کرے, گناہ ہے یہ تعبیر کرنا پردے کے بارے میں. جہالت کی وجہ سے کرے شاید خدا تعالیٰ معاف کر دے, لیکن جس کو پتا ہے اور پھر ایسی باتیں کرے پردے کے بارے میں, یہ گناہ ہے. یہ پردہ پابندی نہیں ہے, پردہ کوئی ان کے اوپر مثلا ایسی رکاوٹ نہیں ہے, حد نہیں ان کے اوپر ڈال دی گئی, ایسی بوجھ نہیں ڈال دیا گیا ان کے اوپر. اور مرد بھی جس طرح آزاد ہو گیا ہے, اتنا آزاد مرد بھی نہیں ہے. یہ مرد آزادی جو اس نے حاصل کی ہوئی ہے, یہ غلط آزادی ہے اس کی, ورنہ حجاب اور حیا دونوں کے لیے ہے. نہ مرد کو اجازت ہے کہ اس طرح سے آئے, جیسے ابھی آتے ہیں مرد باہر, مرد بھی اس طرح سے باوقار انداز سے آئے, اپنے بدن کو ڈھانپ کر آئے, نہ آئے اس طرح سے جس طرح سے عموماً کلچر میں یا جیسے معاشرے میں رائج ہے, بنیان پہن کے باہر آ جائیں, آف آستینے پہن کے باہر آ جائیں, اور ٹائٹ پتلون پہن کے باہر آ جائیں. نہیں کر سکتا مرد, اجازت نہیں ہے. یہ آزادی اس نے دی نہیں گئی ہے, ایسے اس نے اپنے لیے بنا لی ہے, جیسے بعض عورتوں نے حجاب اتار دیا اپنے لیے آزادی حاصل کر لی ہے. مرد کو بھی اجازت نہیں ہے ان چیزوں کی, عورت کو بھی اجازت نہیں ہے. لہذا یہ چیزیں اگر ان کو درست سمجھے ہم, پابندیاں نہیں ہیں, رکاوٹیں نہیں ہیں, حدیں نہیں ڈالی گئی ہمارے راستے میں, بلکہ ہمیں بچایا گیا ہے بہت ساری چیزوں سے, یا بچایا گیا ہے یا بہت سارے مقامات تک پہنچنے کے لیے ہمارے اندر کوئی جوہر اور گوہر خلق کرنے کے لیے یہ فرصت فراہم کی گئی ہے ہمیں, خوشی خوشی اس کو قبول کرنا چاہیے. جس طرح سے حضرت اسماعیل نے خوشی خوشی قربان ہونا قبول کر لیا. ایک ایک کر کے جب محرمات بتاتے ہیں تو اسی طرح ماتھے پہ بل پڑتے جاتے ہیں, اچھا اب یہ بھی نہیں کریں گے, یہ کیوں نہ کریں, اس میں کیا تھا, نہ خوشی خوشی قبول کریں. اور جب فہرست کامل ہو جائے تو تقاضا کریں کہ کوئی اور بھی اگر ہے تو بتائیں, تاکہ اس سے میرے اندر اور مزید ضبط نفس, کنٹرول اور عزم میرے اندر پیدا ہو. آپ توجہ کریں, خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ آدم کو ہم نے کہا تھا درخت کے قریب نہ جانا, اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے قریب چلے گئے. لم نجد لہو عزما, ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا. یعنی اس وقت کم از کم آدم اپنا عزم کھو بیٹھے تھے, یعنی شیطان نے عزم توڑ دیا. شیطان کے حملے بھی اہم چیزوں پر ہوتے ہیں, ایسے سادہ سادہ چیزوں پہ شیطان اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا. بہت سادہ چیزوں پر، سطحی چیزوں پر شیطان حملہ کرتے ہیں، بنیادی مسائل پر. لہذا اگر صاحبان عزم ہوں کوئی، جو بے عزم لوگ ہیں ان کی طرف آتا نہیں ہے، ٹائم ضائع کرنا ہے، جن کا ارادہ ہے ہی نہیں ہے. جو مثلا فرض کرے الارم لگاتا ہے اٹھنے کے لیے، لیکن الارم لگا کے پھر الارم بند کر کے دوبارہ سو جاتا، اس کو تو تھپکی دینے نہیں آتا شیطان دوبارہ، اس کو پتا ہے کہ یہ اٹھنے والا نہیں ہے. اگر 10 الارم بھی لگا لے یہ اٹھنے والا نہیں ہے. اس کو فکر کس کی ہے؟ فکر اس کی ہے کہ جو مضبوط عزم والا ہے، جو ساری رات کا بھی اگر جاگا ہوا ہو لیکن وہ یہ کام کر کے رہے گا، ان کے راستے میں آڑے آتا ہے صاحبان عزم کے راستے میں. اور حملہ بھی ان کے عزم پر کرتا ہے، کسی اور چیز پر حملہ وار نہیں ہوتا، عزم پر حملہ کرتا ہے. ایک دفعہ انسان کا، مرد کا عزم توڑ دیا اس نے، پھر اس کے بعد اس کو اپنے حال پر بھی چھوڑ دے وہ گمراہ ہی ہوگا، چونکہ عزم نہیں ہے اس کے اندر موجود. ہمیں زندگی میں مختلف مراحل کو عزم سے طے کرنا ہے. بعض لوگ ہیں گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی سی مالی مشکل آ جائے گھبرا جاتے ہیں، کاروبار میں اونچ نیچ آ جائے گھبرا جاتے ہیں، گھریلو تھوڑی سی پریشانی ہو جائے گھبرا جاتے ہیں، رنگت اڑی ہوئی ہوتی ہے، عزم نہیں ہوتا ان کے اندر. مضبوط ارادوں والے لوگ، مضبوط عزم کے لوگ، کربلا کے شہداء کو دیکھیں آپ، جو مضبوط عزم جب ہو تو عزم کو مشکلات نہ صرف ختم نہیں کرتی بلکہ مشکلات عزم کو جلا عطا کرتے ہیں، سائیکل کرتے ہیں، ان کو چمک پیدا کرتے ہیں عزم کے اندر. سید الشہداء علیہ السلام نے شب عاشور ان سب شہداء کو بلا کر یہ فرمایا کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، موت کا منظر دکھایا ان کو سارا. اور جتنا سرور شہادت کی خبر سن کر ان کے اندر پیدا ہوا، اتنا سرور پہلے نہیں تھا. جناب بریر کے بارے میں ہے، بریر اجلی کے بارے میں، کہ شب عاشور انہوں نے کسی کے ساتھ شوخی کی، مذاق کیا، مذاق کیا، اس دوسرے آدمی نے محسوس کیا کہ آپ آج شب مذاق کی شب تو نہیں ہے، تو بریر نے کہا کہ میں بھی مزاحیہ آدمی نہیں، یعنی معمول کی زندگی میں میں مزاحیہ آدمی نہیں ہوں، میرے قبیلے سے پوچھ لو میں مزاحیہ آدمی نہیں ہوں، لیکن آج میرا جی چاہتا ہے کہ میرے اندر جو سرور موجود ہے میں دوسروں میں بھی منتقل کروں. سرور کہاں سے پیدا ہوا؟ کہا کہ مجھے مولا نے بتایا ہے کہ کل میں بھی شہید ہو جاؤں گا. یہ عزم ہے، عزم کو جلا ملتی ہے، عزم تیز تر ہو جاتا ہے. اقبال کے بقول کے، تندی بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جو چیزیں ہماری پرواز کو، اڑان کو بلند کرنے کے لیے، کبھی ہم ان کو غلط ذہنیت سے دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. خوب اگر یہ نہ ہو تو اونچا کیسے اڑو گے؟ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو کیسے اونچا اڑو گے؟ یہ اونچا اڑانے کے لیے ہیں آپ کو، آپ کے عزم، آپ کو باعزم بنانے کے لیے ہیں. کوفہ والوں کی مشکل یہ تھی کہ عزم نہیں تھا، ثواب کے وہ بھی متمنی تھے، اچھی چیزیں وہ بھی چاہتے تھے، اچھے انسان بننا چاہتے تھے، لیکن اچھے انسان بننے کا عزم نہیں تھا. ان کربلا کے 72 شہداء میں عزم موجود تھا، لہذا آندیاں بھی ان کو اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکی، اپنے کام سے منصرف نہیں کر سکے. کہاں بنے یہ لوگ؟ مہم یہ ہے. وہاں تو انہوں نے جا کر عزم کا مظاہرہ کیا. کوئی ایسا میدان ہے جہاں پر عزم پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے عزم انسان کا؟ حج کو بہت، فرصت کو سستا ضائع نہ کریں، واقعا ضائع نہ کریں حج کو. اس طرح سے بن کے جائیں، اس طرح سے بن کر جائیں جس طرح شہداء کربلا بن کر گئے. عظیم لوگ تھے یہ. امام علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ اس طرح کے اصحاب کسی کو میسر نہیں آئے. امیر المومنین کے اصحاب میں عزم نہیں تھا، نجب البلاغہ پڑھ کے دیکھ لیں، نہیں تھا ان کے اندر عزم. حضرت فرماتے ہیں میں انہیں سردیوں میں اٹھاتا یہ سردی کا بہانہ کرتے، پھر گرمی کے اندر اٹھاتا یہ گرمی کا بہانہ کرتے. جن لوگوں کے اوپر گرمی اور سردی اثر انداز ہو جائے وہ عزم نہیں رکھتے، صاحبان عزم نہیں ہیں. عزم کے سامنے تو پہاڑ بھی نہیں ٹکتے، اگر عزم ہو انسان کے ساتھ، عزم اگر انسان کا پختہ ہو موت بھی نہیں جستی انسان کی نظروں میں، عزم اتنا پختہ ہو جائے. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے جب اپنے بابا سے یہ سنا، جب مکہ سے تشریف لے جا رہے تھے، ایک حالت مکاشفہ حضرت پر طاری ہوئی، نیند کی حالت نہیں تھی، مکاشفہ کی حالت تھی. مکاشفہ کی حالت وحی کے شبیہ ہوتی ہے، آنند وحی ہے کہ جہاں سے الہام غیبی انسان کے اوپر، انسان کامل کے اوپر یا خلیفہ الہی کے اوپر الہام غیبی عطا ہوتا ہے. یہ الہام غیبی سید الشہداء علیہ السلام کو ہوا کہ ایک عاطف غیبی کہہ رہا ہے کہ یہ کاروان موت کی. کہ کیا کہتی ہے کہ ہم جو راہ خدا میں دے دیں واپس نہیں لیتے. یہ عزم کہاں بنے ہیں؟ خب ہم اس عزم کے ساتھ جو بھی ہم میں موجود ہے، اگر کربلا میں ہوتے کہاں کھڑے ہوتے؟ کربلا میں اس وقت کچھ لوگ تھے جو گھروں میں تھے, کچھ خوف کے مارے کہاں تھے, جو بے عزم تھے, لیکن جن کے اندر عزم موجود تھا وہ اس طرح ڈٹے ہوئے تھے کربلا میں, کوئی چیز انہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں رہی تھی. اور یہ تو سب کی زندگیوں میں آتا ہے. آج اگر مسلمانوں کو دیکھیں, حج عظیم مقصد کے لیے حج مقرر ہوا ہے, امت سازی کے لیے. میں نے پہلے اشارہ کیا ہوا تھا, کل بھی اشارہ کیا تھا, اس موضوع کو ذرا کھولنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ کسی اور فرصت میں, کہ حج کا ایک اہم مقصد امت بنانا ہے. امت کے ارکان میں سے ایک عزم ہے, امت عزم سے بنتی ہے. اس وقت مسلمانوں کو دیکھیں آپ, پوری دنیا میں اتنی بڑی تعداد, لیکن عزم نہیں ہے ان کے اندر. اسرائیل, مٹھی بھر یہودی سیونسٹ اور ملینز کے حساب سے مسلمانوں کو یرغمال بنائے ہوئے تحقیر اور تذلیل کر رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ ان کے اندر عزم موجود نہیں ہے. اور اگر با عزم گروہ پیدا ہو جائے حزب اللہ, چند ہزار جوان با عزم پیدا ہو گئے, یہی آہنی طاقت اس کا سارا غرور خاک میں ملا دیا, اور اس کی پشت پر جو شیطانی طاقتیں تھیں ان سب کی ناک خاک میں رگڑ دی. کس نے؟ چند با عزم جوانوں. یہ عزم, حج کے اندر عزم پیدا ہوتا ہے. غنیمت جانے اس فرصت کو. ہر چیز کی حکمت کی طرف توجہ کر کے, کہ فقط مجھے کہ یہ چیز نہ کرو, یہ چیز نہ کرو, اور میں نے نہیں کی, کیا ہوگا؟ اس کے نہ کرنے کا بھی ثواب ہوگا, اس کے نہ کرنے کا بھی ثواب ہوگا. نہ, ثواب کی حد تک نہ رہیں, ثواب سے آگے بہت منزل ہے آپ کی. آپ کو بنانا ہے, عزم انسان بنا کر واپس لوٹانا ہے اپنے دیار و وطن میں. اور جب ظاہر ہے کہ ایک شہر میں ایک با عزم انسان ہو, پورے شہر کی تقدیر بدل سکتا ہے. ایک گاؤں میں ایک با عزم انسان پہنچ جائے, وہ پورے گاؤں کی تقدیر بدل سکتا ہے. ایک خاتون یہاں پر آپ آتی ہیں, خواتین مشرف ہوتی ہیں بقی میں, یہاں بہت با عزم خواتین ہیں. ان با عزم خواتین میں سے ایک ام البنین ہے, دیوار کے قریب غریب قبر جس پہ جانے بھی نہیں دیتے. پہلے جانے دیتے تھے, اب نہیں جانے دیتے, اس لیے کہ ام البنین کی قبر ایک پیغام ہے اسلام کا پوری دنیا کی طرف. جب ام البنین کو اطلاع ملی کہ کربلا میں آپ کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں, عباس مارے گئے ہیں, نہیں پوچھا کیسے مارے گئے, عباس کیوں مارے گئے, فقط یہ پوچھا کہ مجھے بتاؤ مولا حسین کیسے ہیں. جب کہا آپ کا دوسرا بیٹا بھی مارا گیا, کہا مجھے بتاؤ حسین کیسے ہیں. جب بتایا گیا تیسرا بیٹا بھی مارا گیا, پھر کہا بتاؤ حسین کیسے ہیں. جب کہا ام البنین تیرا چوتھا بیٹا بھی مارا گیا, کہا مجھے بتاؤ میرا مولا حسین کیسے ہیں. جب کہنے والے نے کہا حسین بھی مارے گئے, اس وقت پوچھا بتاؤ عباس کی زندگی میں مارے گئے یا عباس کے بعد مارے گئے. کہا ام البنین تیرے بیٹوں نے وفا کا حق ادا کیا ہے. اس وقت اس بی بی نے کہا آج کے بعد مجھے ام البنین نہ کہنا. ام البنین بیٹوں کی ماں ہوتی ہے, میرے بیٹے نہیں رہے. یہ با عزم خواتین ہیں, اسوے ہیں, عزم کے اسوے ہیں. اور وہ عزم کا پہاڑ کوہ عزم و آسمان عظمت عزم, وہ بی بی جس کی قبر معلوم ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمیں مدینے بھیجا گیا ہے, بقی میں عزم تلاش کریں, اسوے ہیں یہ اسوے. ان قبروں سے سیکھیں کچھ, توجہ نہ کریں جو کچھ ظاہر حالت بنی ہوئی ہے کہ کون کھڑا ہوا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے. آپ نہ الجھیں, آپ آئیں اپنا گمشدہ تلاش کریں, جس کی جستجو میں آئیں وہ تلاش کریں. یہاں پر یہ ویران قبریں بہت پیغام دے رہی ہیں آپ کو. یہ ویران قبریں کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمارے ماننے والوں میں عزم ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہو. یہ کچھ چاہتی ہیں یہ قبریں, یہ ویران مزار ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں. ہمیں دیتے بھی بہت کچھ ہیں, لیکن ہم سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری ویرانی کو دیکھو, پھر اپنے آپ کو دیکھو, تمہیں کرنا کیا ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کے زیارات و اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان اعمال میں اخلاص و خلوص عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں ایک ایسے حج کی توفیق عطا فرمائے جس کے اندر روح موجود ہو، اور ایسا حج جو ہماری شخصیت کو تبدیل کرے، اور ایسا حج جو ہمارے اندر عزم پیدا کرے انشاءاللہ. السلام علیکم.
محمد وعلی محمد. سلام.